وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ یا سامعین، پروگرام گرد و پیش میں حسب معمول سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ترکیہ کے قدرتی آفات کے مرکز نے اپنے تازہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ ترکیہ میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں جان بحق ہونے والوں کی تعداد 29,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ شام میں بھی 4,000 سے زائد لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کے جنوبی شہر بنگلورو میں ایئر شو ایرو انڈیا 2023 شروع ہو گیا۔ خاتون جج کو دی گئی دھمکی کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی درخواست عدالت نے مسترد کر دی، اور صدر ایران سید ابراہیم رئیسی آج سے اپنے دورہ چین کا باضابطہ آغاز کر رہے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ترکیہ کے قدرتی آفات کے مرکز نے اپنے تازہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ ترکیہ میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 29,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ شام میں بھی 4,000 سے زائد لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس درمیان ایک اہم پڑوسی ملک کی حیثیت سے ایران، ترکیہ اور اسی طرح شام میں زلزلے سے متاثرین کی ہر طرح کی امداد کر رہا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق ترکیہ کے قدرتی آفات کے مرکز نے اپنے تازہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ ترکیہ میں خوفناک زلزلہ آنے کے بعد سے اب تک 2,412 آفٹر شاکس ریکارڈ کیے جا چکے ہیں، اور زلزلہ زدہ علاقوں سے 147,934 افراد کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ ایک ہفتے قبل آنے والے تباہ کن زلزلے میں رہائشی علاقوں اور جنوبی ترکیہ کی بنیادی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور اب تک ترکیہ میں 29,000 سے زائد افراد زلزلے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس درمیان اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے ملبہ ہٹانے کی کوشش کے علاوہ زلزلہ متاثرین کو طبی خدمات پیش کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ایرانی فوج کی جانب سے جنوبی ترکیہ میں فیلڈ ہسپتال بھی قائم کیا گیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج سے ترکیہ کے وزیر دفاع کی درخواست کے بعد جنوبی ترکیہ میں زلزلے سے متاثرہ شہر آدیامان میں 50 بیڈ کا فیلڈ ہسپتال قائم کر دیا گیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے طبی محکمے کے سربراہ حبیب صفدر نے ایران پریس کے نامہ نگار کے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ آدامیان شہر میں جو فیلڈ ہسپتال قائم کیا گیا ہے وہ ایران کے زلزلہ زدہ علاقے خوئی میں قائم شدہ ہسپتال کی مانند تمام طبی وسائل و آلات سے آراستہ ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے فضائی شعبے کے سربراہ محمود شیخ حسنی نے بھی کہا ہے کہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کی جانب سے مکمل وسائل کے ساتھ 120 افراد پر مشتمل امدادی ٹیم ترکیہ روانہ کی گئی ہے۔ ترکیہ کے زلزلہ سے متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیموں کے علاوہ جو امدادی کاموں میں سرگرم ہیں، ان علاقوں میں تعینات نامہ نگاروں کی جانب سے رپورٹیں اور تباہ شدہ علاقوں کی تصاویر بھی ارسال کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب شام میں بھی زلزلے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اب تقریباً 4,000 تک پہنچ گئی ہے، اور دوست ملکوں خاص طور سے ایران کی جانب سے زلزلہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ شام کے مختلف علاقوں میں ایران کی امدادی سرگرمیوں کا ایران کی سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاآنی نے قریب سے جائزہ بھی لیا ہے، اور شام کے مختلف علاقوں کے لیے اب تک ایران سے درجنوں امدادی کھیپیں پہنچ چکی ہیں۔ ہندوستان کے جنوبی شہر بنگلورو میں ایئر شو ایرو انڈیا 2023 شروع ہو گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اس ایئر شو کا افتتاح وزیراعظم نریندر مودی نے کیا۔ اس ایئر شو میں ملک کے اندر تیار کی گئی ٹیکنالوجی کی نمائش کی جا رہی ہے تاکہ غیر ملکی کمپنیوں سے اس شعبے میں شراکت داری کی جا سکے۔ 14th ایئر شو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی وزیراعظم مودی نے کہا کہ ایرو انڈیا ہندوستان کی نئی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیجس اور طیارہ بردار بحری بیڑا INS وکرانت ہندوستان کی طاقت اور صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نمائش میں ایرو اسپیس اور ڈیفنس کمپنیوں کے تجارتی میلے اور نمائش کے ساتھ ساتھ ایرو بیڈ ٹیکس کی نمائش بھی جاری ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے ہنگامے کے بعد ایوان کی کارروائی 13 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریسی رکن پارلیمنٹ رجنی پاٹل کی ایوان سے معطلی اور ہینڈنبرگ رپورٹ پر اپوزیشن کے زبردست ہنگامے کے درمیان راجیہ سبھا کی کارروائی 13 مارچ تک ملتوی کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی راجیہ سبھا میں بجٹ اجلاس کا پہلا مرحلہ بھی ختم ہو گیا۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے وقفہ سوالات کے آغاز کے ساتھ ہی ایوان کی کارروائی ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ پہلے انہوں نے وقفہ سوالات چلانے کی کوشش کی، لیکن کانگریس کے ارکان نے ہیڈنبرگ رپورٹ اور رکن پارلیمنٹ رجنی پاٹل کی معطلی کے معاملے پر بحث کرانا چاہی اور پھر ہنگامہ شروع ہو گیا۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین نے الزام لگایا کہ اپوزیشن ایوان کی کارروائی چلانے میں تعاون نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ اراکین عوامی توقعات کے مطابق کام کریں، لیکن اپوزیشن ارکان بدستور نعرے بازی کرتے رہے۔ اس درمیان مختلف مسائل پر حکمت عملی طے کرنے کے لیے پیر کو اپوزیشن پارٹیوں کی میٹنگ بھی ہوئی۔ میٹنگ میں اڈانی کا معاملہ سب سے اوپر رہا۔ خاتون جج کو دی گئی دھمکی کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی درخواست عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد کی مقامی عدالت نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو وارنٹ گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی۔ خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس کی آج اسلام آباد کی عدالت میں سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے عمران خان کی عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی۔ عمران خان کی جانب سے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ڈاکٹروں نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی پیر کو حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس پر مزید سماعت 9 مارچ تک ملتوی کر دی۔ واضح ہے کہ پراسیکیوٹر کی جانب سے عدالت میں اصرار کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں، تاہم عدالت نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے صحافی ارشد شریف قتل کیس کے از خود نوٹس کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ پاکستان اور بیرون ملک تحقیقات میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس کیس کی پیر کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی والی 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی سربراہ اویس احمد کی سرزنش بھی کی اور استفسار کیا کہ جو کام آپ کے ذمے لگایا گیا تھا وہ ہوا یا نہیں، کیا کینیا سے کوئی مواد آپ کو ملا یا نہیں، جس کے جواب میں سربراہ جے آئی ٹی نے کہا کہ کینیا سے کوئی ٹھوس ثبوت یا مواد نہیں ملا۔ اس درمیان چیف جسٹس نے کہا کہ تحقیقات میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت 1 ماہ تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان کے معروف صحافی ارشد شریف کو گزشتہ برس کینیا کی پولیس نے غلط شناخت پر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، تاہم پاکستان میں ایک بڑے حلقے کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ قتل ایک سازش کا نتیجہ تھا، جس کے بعد سپریم کورٹ نے معاملے کا از خود نوٹس لیا تھا۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی آج سے اپنے دورہ چین کا باضابطہ آغاز کر رہے ہیں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی اپنے چینی ہم منصب کی باضابطہ دعوت پر آج سے چین کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں سب سے پہلے ان کی چین کے صدر سے خصوصی ملاقات طے ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود کے درمیان ملاقاتیں ہوں گی۔ ایران اور چین کے صدور کی موجودگی میں مختلف شعبوں میں تعاون کے متعدد معاہدوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ اپنے دورہ چین کے موقع پر صدر رئیسی نے رہبر انقلاب اسلامی سے بھی ملاقات کی۔ قابل ذکر ہے کہ تہران اور بیجنگ نے 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدے کے تحت سیاسی اور اقتصادی میدانوں میں تعاون کی جانب اہم قدم اٹھائے ہیں، جسے دونوں ممالک کی قیادت کی حمایت بھی حاصل ہے۔ یاد رہے کہ چین اسلامی جمہوریہ ایران کا سب سے بڑا اقتصادی حلیف ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف محمد جمشیدی نے بھی کہا ہے کہ اس دورے میں ایران اور چین کے اسٹریٹجک معاہدے پر عمل درآمد کے طریقہ کار کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ایران کے ایوان صدر کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف محمد جمشیدی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اسٹریٹجک معاہدے کے تحت چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات میں فروغ لانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے اقتصادی پہلو کے ساتھ ساتھ اس سفر کے سیاسی اور اسٹریٹجک پہلو کو بھی انتہائی اہم قرار دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی عہدیداروں اور فوجی اور سول حکام نے زور دے کر کہا ہے کہ ایرانی عوام نے جشن انقلاب کے ملک گیر جلوسوں میں تاریخی شرکت کر کے دشمنوں کی سازشوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ دارالحکومت تہران سمیت ایران کے ہر شہر اور ہر قصبے کے رہنے والوں نے اسلامی انقلاب کی سالگرہ شاندار انداز میں منائی۔ ایرانی عوام نے ملک گیر وسیع ریلیوں میں شرکت کر کے عوام اور اسلامی اقدار اور انقلاب کے درمیان اٹوٹ رشتے کی عکاسی کر دی، جس کی عالمی میڈیا من جملہ نیوز چینلوں اور خبرساں ادارے کوریج دینے پر مجبور ہو گئے۔ ایرانی عوام کی شاندار شرکت کے بارے میں مسلح افواج کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل محمد باقری نے کہا کہ ایران کے بابصیرت عوام نے 11 فروری جشن انقلاب کی ریلیوں میں تاریخی شرکت کر کے دشمنوں کی تمام سازشوں، پراپیگنڈوں اور ناپاک عزائم پر پانی پھیر دیا۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس شعبے کے سربراہ جنرل محمد علی حاجی زادہ نے جشن انقلاب کی عظیم و شان ریلیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے فوجی اور سیکیورٹی میدانوں میں دشمنوں کو سنگین شکست سے دوچار کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس وقت ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی پیش پیش ہیں اور اسی طرح دوسرے شعبوں میں بھی ترقی کر کے انقلاب کے اعلیٰ اہداف حاصل کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہمیں مزید خود اعتمادی سے کام لینا ہوگا۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر جنرل یداللہ جوانی نے بھی 11 فروری کی وسیع عوامی ریلیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ ملک کے مستقبل پر توجہ رکھتے ہیں۔ جنرل یداللہ جوانی نے کہا کہ مغربی طاقتیں علاقائی تبدیلیوں سے گھبرائی ہوئی اور یورپ اور امریکہ کی تسلط پسندی کے خاتمے کی جانب سے خوف زدہ ہیں، اسی لیے طاقت کے توازن کو مغرب سے مشرق کی جانب منتقل ہونے دینا نہیں چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ دوسری جانب امریکہ اور یورپ ایرانی عوام کی خود مختاری اور خود اعتمادی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اسی لیے دشمنوں نے اسلامی نظام اور ایران کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ میں ایرانی عوام کی وسیع شرکت نے انہیں مایوس کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامع نبی، آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامع، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں تحلیل ہوئے 1 مہینے کے قریب کا عرصہ گزر رہا ہے۔ اس درمیان الیکشن کی تاریخ نہ آنے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے 90 دن کے انتخابات کے حوالے سے تاکید کی اور حکم کیا کہ جلد انتخابات کی تاریخ دی جائے۔ انتخابات کی کھچڑی کب پک کے چکے گی، اس حوالے سے ہم نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار افتخار شیرازی صاحب سے اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے گفتگو کی ہے اور ان سے سوال کیا کہ اس پوری صورتحال پر آپ کا تبصرہ کیا ہے، تو ان کا کہنا تھا۔
جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالت کا ایک بڑا واضح فیصلہ آ چکا ہے، اگرچہ وہ سنگل ویج کا ہے، اس کے خلاف اپیل بھی وارل کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی تک تو ہمیں نہ تو پنجاب حکومت کی جانب سے نہ ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی ایسا تاثر ملا ہے کہ شاید وہ اس فیصلے سے متفق نہیں ہے، بلکہ آج بھی جو الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا ہے اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ گورنر پنجاب کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس ڈبیٹ کیا جائے گا، کیونکہ تاریخ گورنر نے دینی آئین کی روح سے, تو انہیں آگاہ کیا جائے گا کہ عدالت چاہ رہی ہے کہ صوبے میں بر وقت انتخابات کرائے جائیں. اور بالکل آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا اپنے ابتدائی میں کہ کم و بیش اب ایک ماہ کا وقت ہونے کو ہے, اور 90 دن کے اندر جب آپ الیکشن کراتے ہیں تو گویا کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے سے لے کے کاغذات نامزدگی اور اس کے بعد ان کی جانچ پڑتال اور پھر حتمی فہرستیں اور پھر بیلٹ پیپرز کی چھپائی تک, یہ بڑا ایک طویل کام ہوتا ہے, طویل مرحلہ ہوتا ہے جس کے لیے بہرحال وقت درکار ہے. تو وہ جو ایک مخصوص وقت ہے 90 دن کا, اس میں تو آلریڈی کم و بیش ایک مہینے کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمی ہو چکی ہے, تو پیچھے اگر 60-65 دن باقی رہتے ہیں تو بڑا کم وقت ہے. اگر ایسے میں بر وقت کو فیصلہ نہیں کیا جاتا, اگرچہ پہلے بھی تاخیر ہو چکی ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن معذوری ظاہر کر دے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے سے. لیکن اس وقت جو ہمیں سیاسی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے وہ تو بڑی واضح ہے, گویا کہ جو اسلام آباد میں بیٹھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کا تو خیال یہ ہے کہ الیکشن اس وقت نہیں ہونے چاہیے. ایک وجوہات تو یہ بتائی گئی ہیں کہ جو ان کو جی ایچ کیو سے بتائی گئی کہ ملک کے اندر ایک دہشت گردی کی نئی لہر چل رہی ہے اور اس کو لے کے مسلح افواج مصروف ہے ان دہشت گردوں کے خلاف کاروائی میں, لہٰذا ایسے میں ہزاروں کی تعداد میں جو مسلح افواج کے جوان ہیں وہ کسی بھی انتخابی سیکورٹی کے لیے ان کو فراہم کرنا ممکن نہیں ہوگا. اور ساتھ میں ملک کا وزیر خزانہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ اس وقت خزانے کی صورتحال بڑی مختوش ہے اور جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی $3 ارب سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. تو ایسے میں جو اخراجات ہیں وہ 40 ارب ہیں, 47 ارب ہیں, وہ اگر کر دیے جائیں تو خزانے پہ اضافی بوجھ ہوگا. تو وجوہات تو بتائیے جا رہی ہیں, لیکن جو بادی نظر میں ہمیں لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ شاید اس وقت پی ڈی ایم کے اتحاد کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت مقبولیت ہے, ان کا جو بیانیہ ہے, وہ لوگوں کے ذہنوں میں دلوں میں گھر کر چکا ہے. اور ایسے وقت میں اگر انتخابات کرائے جائیں کہ جہاں پہ ملک کی معیشت کی بری حالت ہے, مہنگائی کی جو ایک سطح ہے وہ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ اس وقت موجود ہے, لوگ بڑی مشکل کا شکار ہیں, اور ایسے میں کہ جب ہم IMF پروگرام دینے کے لیے جا رہے ہیں اور کچھ اور غیر مقبول فیصلے کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں بجلی گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, GST جو ہے وہ ہم اس کو 17% سے اوپر لے جا کے 18% کر رہے ہیں, پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمتوں میں ہم نے آلریڈی اضافہ کر دی اور مزید ہم نے کرنا ہے, اور نئے ٹیکسز بھی لگائے جا رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ کوئی بھی الیکشن اس کا فائدہ صرف صرف تحریک انصاف کو ہوگا. تو اسی لیے مختلف ہیلے بہانے تراش کے اس سے روح گردانی کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی سیاستدانوں کی جانب سے کہ وہ آپس میں مل بیٹھتے, اور اس حوالے سے ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی گئی تھی, لیکن وہ نہیں ہو پائی کیونکہ جو پہلے مرحلے میں تحریک انصاف کا اس پہ رد عمل تھا وہ بڑا ہی منفی تھا, گویا کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے. تو دیکھیں اب اگلی کوشش ایک اور ہوتی ہے, ایک اور کوشش ہوتی ہے, اور کیا افہام و تفہیم پیدا کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے, یا پھر حالات جس طرف جا رہے ہیں گویا کہ اور ایک افراتفری کی جانب وہاں لے کے جایا جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا. یقینی طور پہ لوگ مختلف قسم کی آرا رکھتے ہیں, کچھ کا خیال یہ ہے کہ پھر ایک کوئی قومی حکومت آ سکتی ہے, کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نگراں سیٹ اپ آ سکتا ہے جو طویل عرصے کے لیے ہو, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید خدا نخواستہ اس ملک کے اندر پھر ہمیں کوئی ایک نیا مارشل لا نہ دیکھنا پڑے. تو بڑی ایک مبہم سی, بڑی غیر یقینی صورتحال ہے, اور اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی بات کرنا, کوئی رائے دینا سب کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے.
سیکیورٹی کے مسائل کا تو ذکر کیا آپ نے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ PSL کا Session 8 شروع ہو گیا ہے اور دنیا بھر سے کھلاڑی پاکستان میں موجود ہیں اور بڑے جوش و ولولے کے ساتھ, تو اس صورتحال میں سیکیورٹی کو بہانہ بنانا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ حقیقتاً انتخابات سے گریز ہے؟
نہیں, اس میں تو میرے خیال میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے پہلے بلکہ جب پشاور میں حالیہ بم دھماکہ مسجد میں ہوا جس کے اندر کچھ 100 سے زائد لوگ شہید ہوئے, اس کے بعد بھی جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اور اس اجلاس کے بعد جب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے مختلف ٹی وی پروگرام سے پوچھا گیا کہ کیا ریاست پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف ایک نیا کوئی فوجی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تو خود ان کا فرمانا تھا کہ صورتحال اس قدر بھی سنگین نہیں ہے, اور ملک میں انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشنز ہیں وہ آلریڈی چل رہے ہیں, تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ نئے سرے سے کوئی بہت بڑا ملک کے آپریشن شروع کیا جائے. تو اس سے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگرچہ یہ ثانیہ ہوا، یہ ایک واقعہ ہوا، لیکن ایسا بھی ہرگز نہیں ہے کہ ملک ایک بار پھر مکمل طور پہ دہشت گردوں کے نرغے میں آ گیا ہے اور پاکستان کا ہر شہر غیر محفوظ ہو گیا. اور آپ نے بالکل ٹھیک کس طرف نشاندہی کی ہے کہ اس وقت اگر ہمارے انٹیلیجنس ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے طول و عرض میں وہ کوئٹہ ہو، وہ ملتان ہو، دور افتادہ علاقے ہوں، یا پھر راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی، ہر جگہ پہ غیر ملکی کھلاڑی آ کے کرکٹ کھیل سکتے ہیں، تو پھر میرا خیال میں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کوئی اس وجہ کو تو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا کہ ملک کے اندر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہے اور شاید اسی وجہ سے الیکشن کرانا ممکن نہیں ہوگا. لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ سب کو یہ معلوم ہے کہ آئین کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ 90 روز کے اندر اگر کوئی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو 90 روز کے اندر الیکشن کرانا لازم ہے، اور اگر ایسا نہیں کرایا جاتا تو یہ آئین شکنی، آئین سے روگردانی کے مترادف ہوگا. لیکن ابھی تک تو کوئی اس معاملے کو اتنا سنجیدہ نہیں لے رہا، اور اگر یہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ بھی آئین شکنی کو لے کے لوگوں کے خلاف مقدمات بنانا چاہیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت کوئی بھی کاروائی وفاقی حکومت ہی کر سکتی ہے، کوئی عام شہری سوالے سے کوئی درخواست یا کوئی مقدمہ لے کے عدالت میں نہیں جا سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ ایک قدغن ہے جس کی وجہ سے ہمیں پی ڈی ایم کی حکومت بڑی مطمئن نظر آ رہی ہے، اور جو انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے گویا کہ انہوں نے الیکشن ایک ہی وقت میں کرانے ہیں کہ جب قومی اسمبلی کی مدت پوری ہوگی اس کے بعد ہی ہوں گے، اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے ابھی تک تو ہمیں تیار نظر نہیں آ رہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو وجوہات بتائی گئی ہیں وہ وجوہات اس قدر جاندار نہیں ہیں کہ ان پہ یقین کیا جائے.
سامعین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار افتخار شیرازی، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے.